نحمده و نسلی علی رسوله الکریم. برطانیہ میں بڑے بزرگ حضرت مولانا سلیم دورات صاحب دامت برکات، چار دن پانچ دن پہلے بھی وہاں سے میرے مجھ سے بیعت ہیں، برطانیہ میں ان کی مجلس میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اعتکاف میں ہی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور ظاہری بحث میں نئے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلا لکھا ہوتا ہے کہ موبائل کی اجازت نہیں ہے، موبائل کی اجازت نہیں. کل ایک صاحب بتا رہے تھے، نام انشاءاللہ یاد آ جائے گا، انہوں نے کہا خدا کے واسطے مسجد نبوی میں کم از کم موبائل نہ لے جائیں، خدا کے واسطے مسجد نبوی میں کم از کم موبائل نہ لے جائیں، کہ آپ صلی اللہ تعالی حیات ہیں تو کیسے تکلیف ہوتی ہوگی. جیسے موبائل کے عاشق جو ہیں وہ قرآن پاک دیکھیں، کچھ چند باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر لوگ بتاتے ہیں وہ ہے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ جو اپنی اصلاح کرا رہا ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں ایسا کرتا تھا؟ کیا انعام ملے گا کیا؟ قرآن شریف ایسے کھلا ہوا ہے، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، بس گھنٹی بجی دیکھا بس موبائل، قرآن پاک کھلا ہوا ہے، جی السلام علیکم فلاں 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 فلاں. قرآن پاک بند بھی ہو تب بھی کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہو، استاد سے بات کر رہا ہوں، استاد اس سے بات کر رہا ہے، فون کو اٹھا کر دکھائے ذرا، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے سامنے قرآن پاک تھا، فون آیا، میں فون اٹھا کے ہاں ارے یار قرآن پاک کے حروف، قرآن پاک کے صفات کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں. یہ تو ابھی اتنا بھی ہے نا، آگے جب ترقی ہوگی یہ بھی نہیں ہوگا. ماں سلیم دورات صاحب نے طلباء سے بیان کر رہے تھے، بانی اور شیخ الحدیث اسلامک دعوی اکیڈمی لیسٹر یو کے، فرمایا کہ بڑوں کا علمی مقام عملی مقام کی وجہ سے بلند ہوا. میں بہت ادب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا ناقص خیال یہ کہ امت کے تمام اکابر اپنے عملی مقام کی وجہ سے بڑے ہوئے ہیں. ہم چونکہ مدرسے میں علم پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے صرف علم اور علم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو علم کے زاویے سے دیکھتے ہیں. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا، یقیناً اونچا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کا علمی مقام ان کے عملی مقام کی وجہ سے بہت بلند ہوا. دلیل آپ دیکھ لیں، جو آپ کی عمر ہے اس کے حساب سے آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں کتنے کتنے بخاری ختم کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایک دو تین، باقی اس کے علاوہ کیا بات ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے بخاری کی قدم ہوئی تو اور بھی تو تھے نا، تو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کا کیوں اللہ نے اتنا ڈنکا بٹوا دیا. میں بیچ میں پھر حضرت کی باتیں یاد آتی ہیں، کوشش تو کروں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے. وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی عامل بالعمل تھے، ان کا عمل میں اور اخلاص میں بہت اونچا مقام تھا، اس لیے علم میں بھی اونچا مقام ہوا. آپ بھی علم کے ساتھ عمل کا خوب اہتمام کیجئے. فرمایا کہ شیطان و نفس کا مقابلہ کر کے اپنی حفاظت کرو. رات جو ہے مجھے یاد نہیں ہے کس بزرگ کا معاملہ تھا نفس کے بارے میں، فرمایا یہ جو بندہ ہے نا وہ نفس کی چار دیواری سے حفاظت میں ہے، گناہ نہیں کر رہا نا، بندہ جو ہے وہ عشق و معرفت میں ڈوبا ہوا چار دیواری میں ہے، نفس اور شیطان اس کی دیواریں توڑ کے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا باتیں ہیں. اب میرا شوق ہوتا ہے کہ حضرت کو ضرورت نہیں ہے لکھنے کی جانے کی، وقت کوئی کتابیں میں پڑھے رہا ہوں بس، اور یہ چیزیں پڑھوں گا لیکن عمل. شیطان ہمیں عمل سے روکتا ہے، ہمیں اسے شکست دینی ہوگی. میں اپنے یہاں طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی برا نہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں وہ دونوں برے ہیں. طلباء اساتذہ منتظمین ہم سب کو آپس میں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اسی کے خاطر مدرسے میں قوانین بنائے جاتے ہیں. اس نے تو مجھے پتا نہیں کتنا مست کر دیا کہ غیبتیں ہوتی ہیں، یا یہ سختی ہے وہاں سختی نہیں ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے. جو کمان اس کی خاطر سے نفس اور شیطان کے مقابلے سے اس کی خاطر مدرسے میں قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ قوانین آپ پر لاگو نہیں کیے جاتے ہیں بلکہ نفس پر لاگو کیے جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اساتذہ اور منتظمین سے ناراض ہو کر نفس اور شیطان کا ساتھ دیں، آپ کو چاہیے کہ منتظمین اور اساتذہ کا تعاون کریں اور شیطان اور نفس کا مقابلہ کریں۔ مدرسے کے ہر قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور شیطان اور نفس کو شکست دے کر اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ جس چیز کا منع اسی کو کریں گے، موبائل کا منع اسی کو کریں گے، وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ علم کتنا بڑا ہے کہ اس میں کتنی بار آیا ہے کہ ایک لمحہ بھی آپ لوگوں کا ضائع نہ ہو، میرا بھی ضائع نہ ہو، میں بھی طالب علم ہوں، میں تو ضائع کر رہا ہوں۔ جس لمحے میں اللہ والا بنتا نا اسی نمونے ختم۔ جناب آپ دیکھیے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا مجھے ڈانٹتے ہیں حضرت، پر میں تو آپ کو نہیں ڈانٹتا۔ نہیں حضرت آپ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ بھائی ڈانٹتا ہی نہیں تو کیوں مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ آپ کے ساتھ جو نفس اور شیطان آتا ہے میں اس کو ڈانٹتا ہوں، آپ کو تو نہیں ڈانٹتا میں۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ، میرے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب جن سے بیعت تھے نا پہلے، انہیں سے یہ بھی بیعت ہیں۔ میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو مدرسے میں داخل تو ہونا چاہیے، مدرسے کے امور میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، مدرسے کے امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تمام قانون کی پابندی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی قانون سمجھ میں نہ آئے تو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا، غیبتیں مت کریں، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہمارا کام نہیں۔ اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کے سپرد کر دو، منتظمین کے سپرد کر دو۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے۔ ابھی آدھا اوپر رہ چکا ہے، میں آخر ختم کر رہا تھا تو یہ باتیں عجیب و غریب آگے۔ دوسری رکاوٹ لا یعنی، حصول علم میں دوسری رکاوٹ لا یعنی ہے۔ لا یعنی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا یعنی کی تعریف کیا ہے؟ لا یعنی وہ عمل ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں۔ طالب علم کو تو اتنا علمی انہماک ہونا چاہیے کہ اس کے پاس فرصت ہی نہ ہو کہ وہ لا یعنی میں مبتلا ہو۔ آج کل حال یہ کہ ہر طالب علم کے پاس موبائل ہے، ہر ایک کو اسمارٹ فون کا شوق ہے، اسی سے انٹرنیٹ پر جاتے ہیں۔ اسمارٹ فون تو کیا، طالب علم کو تو بغیر ضرورت کے سادہ موبائل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ کون مانتا ہے؟ بات یہ کہ مانتا کون ہے، مان کر دیکھیں پھر کتنا فائدہ ہے نا، اگر پہلے فائدہ پھر مانیں گے۔ علم کے قدردان تو کھانے تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب ذرا غور سے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کا ذکر کیا ہے کہ اس کو مطالعے کا اتنا انہماک تھا کہ وہ بہت کم سوتا تھا، جب دیکھو کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ، اس کے کھانے کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ کھانا اسے کمرے میں پہنچایا جاتا، وہ کھانا لانے والے سے یہ کہتا کہ سالن لے جاؤ، روٹی چھوڑ جاؤ، سالن لے جاؤ، روٹی چھوڑ جاؤ۔ جتنی مدت مدرسے میں رہا، جتنی مدت مدرسے میں قائم رہا، اس نے کبھی روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر روٹی اور سالن دونوں ملا کر کھاتا تو کتاب سے توجہ ہٹانی پڑتی ہے، اور صرف روٹی کھانے میں یہ بات نہیں تھی، کتاب پڑھتے ہوئے روٹی کو توڑ کر لقمے بنا کر کھا لیتا تھا۔ اس طالب علم کا نام کیا ہے جی؟ ہاں جی، طالب علم کا نام کیا ہے اس کا؟ اعظم ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہمیں بننا تو ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے، جیسے پرسوں کہہ رہا تھا شیخ الاسلام جیسا بننے کا ہے۔ اس کا 1% کیا، 1% کا کروڑوں ایسا بھی میرے اندر تو نہیں ہے۔ بننا ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، موبائل چھوڑنا نہیں ہے، دوستیاں لگانا چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس کو میں منع کروں گا غیبت سے، یہ دوست گیا، اس کو میں منع کروں گا موبائل سے، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا۔ دنیا نے جیسے کل عرض کیا تھا، دنیا نے مجھے گرا دیا، لیکن دنیا نے گرا دیا، آخر میں کون بچا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اسی کو حاصل کرنے کی فکر کرے گا۔ کچھ مزہ آ رہا ہے یار؟ ماشاء اللہ۔ اب عزت کا جملہ سنیے، جب سننے میں اور سنانے میں مزہ آ رہا ہے تو عمل میں کیا مزہ ہوگا بھائی؟ نام لکھا میں نہیں لوں گا نام، ایک طالب علم بہت اونچے مقام پر پہنچے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے کی خوب قدر کی. آپ یعنی وہ طالب علم جب شوال میں مدرسے جاتے تھے تو شعبان تک گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ گھر سے جب کوئی خط آتا تھا تو ایک مٹکے میں ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خط میں یا تو کوئی غمی کی خبر ہوگی یا خوشی کی. خوشی کی خبر ہوگی تو بھی دل گھر کی طرف مائل ہوگا، اور غمی کی خبر ہوگی تب بھی دل گھر کی طرف مائل ہوگا. اب موبائل کو سامنے دیکھ لیں کیا ہے. اس تھوڑے سے میلان کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہیں علم کی طرف توجہ میں کمی نہ آ جائے. تو سارے خطوط جمع ہوتے رہتے تھے. شعبان میں جب امتحان سے فراغت ہوتی تھی اور چھٹی ہو جاتی تھی اس وقت سارے خطوط کھول کر پڑھتے تھے. کیا ہے جی، یہ طالب علم کون ہے جی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری توجہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے بھی فٹ بال اور کرکٹ کی طرف رہتی ہے، کامنٹری کی طرف رہتی ہے، اسکور کی طرف رہتی ہے. جناب حضرت مولانا یحییٰ صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے والد صاحب کا قیمتی ملفوظ، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خوب بچاؤ، اور لا یعنی سے بچنے کے لیے آپس میں اختلاف سے بھی بچو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی ذہین اور ذکی کیوں نہ ہو، اگر اس میں دوستی کا روگ ہوگا تو وہ کچھ نہیں بن سکے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور طالب علم کتنا ہی غبی اور کچھ ذہن کیوں نہ ہو، اگر وہ دوستی سے دور رہے گا تو ضرور کام کا بن کر نکلے گا. ایک ایک کی دوستیاں کتنی ہیں. کراچی میں علاقے کے لوگ ہیں مختلف مدرسوں میں، آنا جانا ملنا 2 گھنٹے گئے 4 گھنٹے گئے. اب دوستیاں، اب موبائل نہیں تھا تب بھی تھوڑی بہت دوستی بڑھ گئی، کام چلتا تھا. اب تو موبائل کی وجہ سے تو کسی کام کا نہیں رہا. یار یہ تو سوتا ہی نہیں ہے، یہ کیسے سویا ہوا ہے آج، ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اب دوستیوں میں پھر چاہے طالب علم دوست ہو چاہے گاؤں کے ہوں، کوئی نہ کوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجی اپنے بکھیڑے تھوڑے ہیں جو اب بیٹھ کے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اور غیبت نہیں کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں دیکھنا غیبت ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اب یہ ارے چھوڑے، ایسی بات ہے، وہ زمانہ اور تھا، موبائل کے بغیر کام تھوڑی چلتا ہے، جن کا چلتا ہے کیسے چلتا ہے وہ. اب اصلاح کرائے آدمی نا تو اس کو بار بار جب نصیحت ملے گی تو عمل بھی ہو جائے گا. تیسری رکاوٹ اصول علم میں، تیسری رکاوٹ سستی ہے، اور سستی کا سوائے چستی ہے کوئی علاج نہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں بہت سستی ہے، میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ جس کی برکت سے سستی دور ہو جائے. حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں جو وظیفہ بتلاؤں اس کو پڑھنے میں بھی اگر سستی حال ہوئی تو کیا اس کے لیے بھی وظیفہ تلاش کرو گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سستی کا علاج چستی ہے. ٹھان لو کہ مطالعہ کرنا ہے تو کرنا ہے، تکرار کرنی ہے تو کرنی ہے، سبق یاد کرنا ہے تو کرنا ہے، عشاء کے بعد تہجد کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. سستی کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں سستی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. جناب ابھی اس وقت تکرار ہو رہی ہے، جہاں تکرار ہوتی ہے مطالعہ ہو رہا ہے، ساتھی آ کر بیٹھ گیا باتیں کرنے لگے. امیر صاحب جن سے ہر بار تک پریشانی پہنچی ہے، امیر صاحب وہ نہیں فیکٹری مالک، درسگاہ کے امیر صاحب ہوتے ہیں نا، اس بار مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن پچھلے سال تک بھی تکلیف پہنچی امیروں سے. ہم اگر ان کی بات کر دیں گے نا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو اپنے منصب کو چھوڑ دو، خیانت کیوں کرتے ہو؟ پھر ادب سے محبت سے چھوڑ دو کہ بھائی میری بات مانتے نہیں ہے، اور بتاؤں گا تو برسب ایک طرف ہو جائیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا. ساری دنیا سے نگاہوں کو چرا لیا میں نے، ساری دنیا کی نگاہوں سے میں نے چرا لی اپنی آنکھیں، ایک نگاہ شیخ کے دل میں بنا لی میں نے. اتنا یعنی یہ دھوکہ ہے، یہ پوچھو، جا کے لکھ کر پوچھو کہ امیر اس لیے بنایا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، اللہ نے آپ کو خادم بنایا، مخدوم بن کر رہو. حضرت فرماتے ہیں لیکن آپ تو خیانت کر رہے ہو. یہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب کام کرتے تھے بڑے پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کو ایڈمنسٹریشن میں رکھا. پانچویں چھٹے دن میں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ مسائل کو جانتا ہوں آپ سے پہلے, آپ نے کسی کوئی شکایت ہی نہیں کی, شرعی داڑھی سب نماز تہجد کا یہ غیبت ہے, میں غیبت نہیں کر سکتا, تو آپ نے نوکری کیوں کی بھائی؟ آپ نے اس میں دستخط کیا میرے ذمہ یہ کام ہے, کچھ بھی ہو میں غیبت نہیں کر سکتا. اچھا بھائی جہاں آپ کا دل چاہے آپ اپنی بات لکھ کر استفتا جمع کرا لو, جو فتویٰ ہے مجھے دکھا دیں. مجھے ہی پوچھنا پڑا, میں نے کہا بھائی کیا ہوا فتوے کا, اتنے دن ہو گئے. کہا وہ آ گیا, میں نے کہا پھر دکھاؤ. کہا بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. میں نے کہا مجھے دکھاؤ پہلے. لکھا تھا کہ آپ کو اطلاع کرنا آپ کی ڈیوٹی میں, کوئی غیبت نہیں ہے, آپ کا ذمہ ہے یہ, دفتر تباہ ہوگا آپ کی پکڑ ہوگی. یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اب آج تک جیسے اب میں آیا ہوں مجھے دو ہفتے ہو گئے, میں تو دیکھا ہے نا مسبوق, میں نے تو دیکھا ہے نا یہاں سے گزرتے ہوئے, دو دفعہ تین دفعہ دیر بھی تھی تو دیکھا ہے میں نے. مجھے پتا ہے تین طالب علم یہاں ہوں گے, بارہ وہاں ہوں گے, کیونکہ وہاں سے نظر نہیں آتے یہاں سے نظر آتے. دیکھ انہوں نے تو امیر صاحب نے تو نہیں بتایا نا کہ بھائی رات کو دیر سے سو رہے ہیں, وہ بات کر رہا ہے. ابھی یہ سیاست میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں یہ لو 5000 روپے, جا کر فلانا یہ کام کر کے اس کے سیاست دان کے پاس چلا گیا, پیچھے اس کو ادھر آؤ یہ لو 2500 روپے, جاؤ دیکھو کہ وہ اس کو بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے. تیسرے کو 1000 روپے, جاؤ یہ دیکھو اس کا پیچھا بھی کرتا ہے نہیں, سچ بولتا بھی نہیں ہے. اب مجھے بھی یہاں یہی کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کتنی اذیت ہوتی ہے. یعنی اتنا طلباء نے تنگ کیا کہ آخر بیسمنٹ کا دروازہ ہی بند کرنا پڑا, اتنا تنگ کیا. اب دروازہ بند ہو گیا, اب کیا چار نے پریشان ہے, 26 خود فیصلہ کر لیں. بہرحال جی چوتھی رکاوٹ علم میں, چوتھی آخری رکاوٹ ہے بے ادبی, خاص طور پر اساتذہ کی بے ادبی. ہمارے اسلاف کے دلوں میں اساتذہ کی اتنی عظمت اور محبت تھی کہ وہ ان کا نام بھی لیتے تھے تو ادب سے لیتے تھے, عمدہ عمدہ القاب بھی استعمال کرتے تھے, ساتھ میں دعائیہ کلمات میں بھی کہتے تھے. ہم تو ہمارے اساتذہ کا ذکر تذکرہ بہت سادے طریقے سے کرتے ہیں, آخر میں صاحب تک نہیں بولتے, دامت برکات ہوں تو چھوڑو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے کہ مجھ سے بیان کیا صدیق کی بیٹی صدیقہ نے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاک پاس محبوب ہیں. یہ ہمارے میں بھی طالب علم ہوں, ہمارے اندر بڑا مرض ہے کہ کیوں حضرت شیخ الاسلام مفتی حضرت محمد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت امام فلانا, حضرت مفتی اعظم فلانا, شریکت طریقت ولا غیر آ گیا. لیکن اتنا نہیں کرتے کہ لکھ کر پوچھ لیں, اتنا نہیں کہتے کہ امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے لیے 3 سطر میں القابات لکھے. اللہ والوں کو القابات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو, وہ تو ان کا فائدہ ہے نا. ہمارے استاذ ہیں نا محمد رفیق صاحب, پتہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ استاذ ہے محمد رفیق صاحب کون ہے بھائی, یہ استاذ ہے کون ہے؟ لیکن ایسے نام لے لیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کتنا احترام ہوگا, جو بزرگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے. ہمارے دلوں میں بھی ہمارے اساتذہ کا ایسا احترام ہونا چاہیے, استاذ کا نام لے کر کہنا چاہیے حضرت فلاں فلاں صاحب دامت برکاتہم. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کا نام بار بار لینا پڑے تو پہلی مرتبہ کے بعد مولانا کافی ہے. میرے عزیزوں اپنے تمام اساتذہ کا احترام کرو, چھوٹے سے چھوٹے استاذ کو بھی 100% اس کا بھی احترام ضروری ہے. کسی استاذ کی عظمت اور حقیقت زیادہ ہے تو ان کا 200% احترام ہو, 1000% ہو, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ بڑے استاذ کی 100% عظمت ہے اور چھوٹے کی 90%, تو یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے, یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے, آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو علم کے اصول میں چوتھی رکاوٹ بے ادبی ہے. اس میں سب کچھ آ گیا, کتابوں کی بے ادبی, اساتذہ کی بے ادبی, علم کے آلات کی بے ادبی, مدرسے کی بے ادبی, درسگاہ کی بے ادبی. اس سے خوب بچنا چاہیے جناب. اللہ اکبر. فرمایا کہ دارالعلوم زکریا ان مدارس میں سے ہے جو میرے دل دماغ میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے مدرسہ شاید وہاں بھی ہو مجھے نہیں معلوم. آپ کے بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں کہ آج ان سے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، لیکن مجھے ان سے قلبی محبت ہے اور میں اپنی سعادت سمجھ کر ان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں. مجھے اس مدرسے سے محبت ہے، اس لیے یہاں آ کر مجھے بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو میں نے ابھی عرض کیا یہ باتیں، اس سے آگے آٹھ دس صفحات اور بھی ہیں، اب اس پہ آج نشان لگا کر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھ لوں گا. مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ زبانی فائدہ ہے، اصل فائدہ عمل کے بعد ہے. ایسے ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آٹھ سال تو یہیں گزرے میرے، نو سال جامع اشرف المدارس میں طلباء کے ساتھ. جو معتمم صاحب کی خدمت میں آگے، جو کسی استاد کی خدمت میں آگے، جو اسی مدرسے میں کوئی شیخ ہے اس سے آگے، یار اس کے قریب نہیں جانا، بڑا اونچی لیول کا آدمی ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا. اس کے سامنے کچھ کرو گے نا، یہ غیبت کرے گا جا کر وہاں. جب نیک ہے تو غیبت کیوں کرے گا؟ اور غیبت کرے گا تو اپنے اساتذہ کو اور شیخ کو اور معتمد صاحب کو بھی سمجھتے ہوگا، غیبت سنتا بھی ہوگا. اتنے طلباء ہوتے ہیں مدرسوں میں، کیا سب کی غیبت سنتا ہوگا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. بدفعلی وغیرہ کی بات کو چھوڑو، باقی یہ ذہن میں رکھ کر اپنے دوست کو جدا کرنا، ایک بے ادبی کے ساتھ گناہ کتنا ہے اس کو عقیر سمجھنا، بدگمانی کرنا، یا اس کے قریب مت جاؤ. یہ نیا آیا ہے، چار دن ہوئے ہیں اور اچھل کے ہر وقت پاگلوں کی طرح دم بنا ہوا ہے. اب وہ سنتا ہے بےچارا، خاموش ہو جائے. اے اس کو ساتھ مت لے جاؤ بھائی، ہم جو دیکھیں کرکٹ دیکھیں گے وہاں پر ہوٹل پر بیٹھ کر، یہ وہ بھی بتا دے گا، نہیں بتائے گا نہ شیخ سنیں گے اللہ کے کرم سے. کہ بھائی آپ چھوڑ دو، ہر ایک کی مرضی ہے، آپ چھوڑ دو، میں دیکھوں یا کوئی بات ہو الگ بات، آئینہ ہم کو مت بتایا کرو. ہمارا دل اپنے بھائیوں کے لیے صاف رکھو بھائی، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ الگ ہے کہ وہ کتنا بھی مدرسے کو بدنام کریں، دین کو بدنام کریں، گول ٹوپی داڑھی کے ساتھ لوگ حیرت کے مارے سر پر ہاتھ رکھ دیں، یہ ہمارے رہبر بنیں گے، وہ ان کا نقصان ہے. جس کو نہیں بننا ہے نا، اس کی کتنی بھی شکایتیں کرو، کتنا بھی سختی ہو، خراج تک ہو جائے، کریں گے وہی وہاں پر بھی جا کر، کیونکہ اصلاح نہیں کرائی، عادت پڑی ہوئی ہے گھٹی میں. سور کو اور کتے کو اور کاکروچ کو، ان کو جاپان اٹلی کے صوفے قالین بہت مہنگا قیمتی، پورا ایئر کنڈیشن، اور سوئٹزرلینڈ کے پھول مانگا کر اس کے چاروں طرف رکھ دیے گئے سور کتے اور کاکروچ کے ساتھ. فرمایا موقع ملے گا سیدھا گٹر میں جائے گا. فرمایا جس کا مزاج بھنگیانہ اور مکھیانہ ہے، اس کا کام ہی دوسرے کی ٹو لگانا ہے. اب جب یہ اصلاح کرا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو اصلاح کا تو پہلا ہی معاملہ یہی ہے. یہ ٹھیک ہے، ختم، ہمارا کیا واسطہ بھائی، ہم اس کو یہاں روک دیں گے، آگے اپنے گھر جائے گا تو کیا کرے گا؟ یہاں ڈر کے کرے گا نا. ڈر والا جو کل رات کو بیان ہوا تھا نا، یا اثر بعد بیان ہوا تھا کہ گاڑی دھکا سٹارٹ جو ہے زیادہ نہیں چلتی، پٹرول کے ساتھ چلے گی. پر میں یہ خوف اتنا دلایا جائے، یہ عمل کرے گا نہیں، پھر وہی گناہ کرے گا. اور عشق اور معرفت کا پیٹرول ڈلوا دیں تو خود بھی اڑے گا، اوروں کو بھی اڑائے گا. ہم خود ہی نہیں بن رہے تو اوروں کے اوپر کیا محنت کریں گے ہم لوگ؟ لیکن یہ سمجھے نا، ابھی ایک تو اب تو اس وقت تو ایک مدرسہ تھا نا، ابھی کتنے ہیں؟ کیا کیا خط آتے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو. ایک خط آیا تھا کہ رنگ کا کام ہو رہا تھا اقامت کی جگہ پر، تو دورے کے طلباء سے کہا گیا کہ آپ دورے میں ہی رہیں، وہیں سوئیں آپ. تیسرا دن نہیں تھا، سنے غور سے ہوں، کہ اس پر چادر ڈال کر، بخاری شریف وغیرہ جو کتابیں تھیں، چادر ڈال کر ایک کوئی لپٹا ہوا کوئی سفید رنگ کا کوئی لایا، پینافلیکس وغیرہ، اور موبائل میں کوئی چیز لگائی، سب مل کے ارتغل کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. یہ چلا گیا باہر، اب کسی طرح پتا چلا، اسی نے بتایا. سلام کرو، یقین کر لو، سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا. ضد. اب ان کو تو پتا ہے سب چیزیں، نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے، جو تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن سب کو پتا ہے آنکھوں کا زنا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں، پھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کتابیں تو سامنے ہی رکھی ہیں نا بھائی. آٹھواں برس ہے نا، آخری برس ہے نا، تخصص کا تو مجھے نہیں پتا، اب فیصلہ کر لیں آپ. دوست کے گھر چلے گئے, سب صوفہ سیٹ اور دوستی لگاتے ہیں مالدار سے کہ ان کے پاس جانا آسان ہو, اچھا کھانا ملے, تھاٹ سے بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہے. ہم جو ہمدرد ہوگا بتائے گا کہ بھائی بدنامی, جس زمانے میں کرکٹ ہوتا تھا نا, وہاں ابراہیم صاحب, مولانا مفتی ارشاد صاحب رحمتہ اللہ علیہ, مولانا محمد حسین صاحب, وہ جاتے تھے موٹر سائیکل پہ بےچارے, کبھی پیدل جاتے تھے, گاڑی میں جائیں گے پہچان لیں گے. اب ایک وہاں چیخ مار رہا ہے, ایک وہاں چیخ مار رہا ہے, سب کو لے آؤ مدرسے میں. یہاں تک کہ پھر مدرسے کا دروازہ بند کرنا پڑا, عشاء کی نماز پڑھ کر جو نہیں آئے گا دروازہ بند رہے گا, دروازہ بند. عصر میں چھٹیاں بند ہو گئیں کہ بھائی آپ ادارے کو بدنام نہیں کر رہے, آپ دین کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھوا رہے ہیں آپ. لیکن یہ بیان سن کر دو دن عمل ہوگا غیبت پر, پھر کرے گا جو اصلاح نہیں کرائی, پھر کرے گا وہ. جو اساتذہ اور محترم صاحب کو نہ بخشے غیبتوں میں, خود پیسے کھا جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خود تو بیان میں کہتے ہیں کہ حضرت شاہ برق صاحب رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا آپ کو پیسہ مل رہا ہے طلبا کے لیے, اساتذہ کے لیے, آپ نے یہ کیوں چیزیں لگائی ہیں, یہ ان کا کیا پتا کس نے لگائی ہیں. ایک بہت بڑے افسر آئے تھے, بہت بڑے, وہ ان کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں, طلبا وغیرہ کے بارے میں کیا ہے, تو ایسے باتوں میں وہ دیکھ بھی رہا تھا حیران ہو کر. تو میں نے کہا یہ میرے کمرے میں جو فرش ہے نا, زمین کا ٹکڑا, اس کا میں نے پیسہ ہدیے سے دیا ہے, یہ چھت کا ٹکڑا جو ہے اس کا پیسہ میں نے دیا ہے. بہت لوگوں نے رگڑا لگایا گنجائش ہے, گنجائش یہ ٹائلز کی نہیں ہے. جی ہاں, یہ ماربل زمین کا جو ٹائلز ہیں ان سے میں نے کہا, وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہا تھا. یہ سب المونیم اندر الماریاں بھی میرے پیسوں سے, اللہ کے کرم سے, میرے ہدیے سے, میرے شیخ نے سمجھایا تھا. اے سی میرا ہدیہ ہے, میں گھر لے جا سکتا تھا, میں نہیں لے گیا گھر. میرا ذاتی ہدیہ ہے, میں نہیں لے گیا گھر. کہ بھائی ٹھیک ہے, اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے حیران ہو کر. اس کے علاوہ میں نے کہا آج جو یہ بنایا نا جتنا مہمانوں کے لیے, اور جو روز بنتا ہے ایک میرے لیے تھوڑا زیادہ بنتا ہے, میں ادارے سے پیسے نہیں لیتا اللہ کے کرم سے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ, مظہر صاحب دامت برکات, ہوں ادارے سے پیسہ لیتے تھے پھر واپس جمع کرا دیتے کہ جو لائٹ اور جو ٹیلی فون وغیرہ ہمارے ذاتی استعمال ہوئے اس کے مد میں. الحمدللہ میرے اولاد آتی ہے, پوتے آتے ہیں, کبھی کوئی چیز کھا لی وغیرہ رات کو, مثال ہے, ہر مہینے گوا بیٹھا ہوا ہے جو پیسے مجھ سے پوچھے بغیر ایک رقم میرے ذاتی سے نکال کر عرفت السالکین میں جمع کرا دیتے ہیں. ہمارے بابا کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے, حضرت شاہ برق صاحب کی جب بات سنی نا کہ ایک آدمی ایک لائٹ اور پنکھا مسجد میں, دوستو ایسا نہ کرو, صاحبو ایسا نہ کرو, مسجد میں بوجھ ہوتا ہے. ایک پنکھے کے نیچے تین لوگ چار لوگ نہیں بیٹھ سکتے, ایک ٹیوب لائٹ سے چار آدمی فائدے نہیں اٹھا سکتے. اب بابا نے یہ سن لیا, بابا پہلے بھی دیتے تھے, اس کے بعد بابا نے معمول بنا لیا ہر مہینے, ہم تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے نا, گھر سامنے ہے نا, ہر مہینے یہ میری ذمہ داری تھی, بیٹا اتنی رقم جمع کرا دیا کرو, دفتر کے پاس والی مسجد یہاں بھی الحمدللہ. تو اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کبھی بتانا بھی چاہیے تاکہ کوئی بدگمانی میں بیچارہ مشکل میں نہ آ جائے. یعنی جو بن رہا ہے نا, ایک تو گھر سے آتا ہے آٹھ دس لوگوں کا, تقریباً روز ہی مہمان ہوتے ہیں, ایک میرے لیے میرے ذاتی پیسوں سے بنتا ہے اور ایک دو ساتھیوں کے لیے بنتا ہے, اور جس رقم سے بنتا ہے میں بھی کھا سکتا ہوں, وہ دن میں کھاتا ہی نہیں ہوں. ایک تو ہے نا صرف طلبا کھا سکتے ہیں, ایک رقم وہ ملتی ہے جس میں طلبا کے علاوہ بھی دوپہر میں لوگ ہوتے ہیں اور میرے کمرے میں بھی آتا ہے, تو اس وقت میں بالکل نہیں کھاتا ہوں دال. کوئی ہے ایک مثال بتا رہا ہوں, وہ کبھی دال کو کبھی چند مہینوں کے بعد لے لیا ایک آدھا چمچ. اب یہ کس نے سکھائی ساری بات ہے, ورنہ یہ کون سا حق ہے کہ مدرسے کے پیسے سے نہیں گاڑی منگا لی. مجھے اچانک گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے, گاڑی ہے ہی نہیں, کبھی کوئی دوست پہنچا جاتا ہے, کبھی کوئی دوست پہنچ جاتا ہے, کبھی کوئی رہ جاتا ہے, کبھی کوئی, میں اٹھا کے مدرسے سے پیسے سے لے لوں. میں جاؤ بھائی مولوی فرحان نے گاڑی منگائی ہے, جاؤ مدرسے کی گاڑی اس کے لیے استعمال کریں. آخری بات, ایک حضرت کے مرید نے, یہ بڑی وین نہیں آتی 14 سیٹر, پتا نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, وہ نہیں کوسٹر نہیں, ایک چھوٹی آتی ہے, حضرت کو ہدیہ کر دی. حضرت نے فرمایا میں کیا کروں گا, میرے کس کام کی اتنی بڑی گاڑی, ادارے میں دے دی, اپنا ذاتی ہدیہ. اب جب ہر وقت دوسروں کے عیب دیکھتے رہیں گے تو کیسے اللہ ملیں گے؟ پھر حضرت کو ضرورت پڑتی تھی ایئرپورٹ جانے کی، شاہ براہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یا خود جا رہے ہیں، استفتہ جمع کرا ہے دارالعلوم کورنگی میں، اس وقت یہ ادارہ نہیں تھا کوئی بھی، مدرسہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، حفظ کا تھا، وہاں سے آیا کہ آپ پیٹرول کے پیسے اندازن زیادہ ڈلوا دیا کریں، اب اس زمانے میں سستائی کتنی تھی، تو فرض کریں کہ 50 کا پیٹرول جمع ہوتا تھا، حضرت 200 روپے جمع کراتے تھے، چند دفعہ کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی حضرت معافی کے ساتھ ہمیں تعلیم تو آپ دے رہے ہیں نا، تو وجہ بھی بتا دیں، فرمایا جب گاڑی چلتی ہے تو آئل بھی خرچہ ہوتا ہے، ٹائروں پر بھی کچھ حصہ لگتا ہے، انجن پر بھی کچھ حصہ لگتا ہے، اس لیے میں زائد دیتا ہوں، ایسے زیادہ کیا بات کر سکتا ہے آپ نے، اس لیے میں تھوڑا زائد دیتا ہوں، اس وجہ سے لوگوں کے دل میں وقت اور عزت بھی بڑھتی ہے، جو عمل پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی ہے ماشاءاللہ. ایک ہمارا اس میں رہتا ہے کہ بھائی یہ مطالعہ وسیع ہو جائے، ہمارا ہر چیز کا جواب یوں دیں، جب لوگوں میں بیٹھیں تو لوگ حیران ہو جائے کہاں سے یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن صحبت صالحین، اتنی صحبت صالحین پر جو 520 صفحے کتابیں سونی پڑھتے ہیں، یہ بھائی صحبت 520 صفحہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ حضرت کا الگ معاملہ ہے، حضرت کا یہ معاملہ تھا. مجھے جب سفر پر جاتے تھے، میں کسی سفر میں ہر سفر میں تو ہم نہیں جا سکتے تھے، تو فرماتے تھے تم میرے کمرے میں آ جاؤ، کمرہ بند کرو، یہ لو کنجی، ذاتی الماری کی چابی، کالا بیگ نکال کر آؤ، کالا بیگ نکال، دیکھو اس میں سب لفافے نکالو، زکات کی رقم، صدقات، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، یہ اس کی امانت، یہ میرا ذاتی ہدیہ. فرماتے ہیں ہر وقت میری وصیت تیار رہتی ہے، جاتے وقت پھر ایک دفعہ دیکھتا ہوں کہ واپس آنا نصیب ہو یا نہ ہو. اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں خانقاہ میں، حضرت چھوٹے کمرہ حضرت کا تھا جس کو آئی سی یو ہم بولتے تھے، اس میں صرف حضرت تھے، حضرت تیار ہونے جا رہے تھے تو ہم باہر بیٹھ گئے تھے سب، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر تھے. تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی، 15-20 منٹ جو بھی ہے، حضرت ہم گئے اندر، فرمایا میرے کمرے میں کوئی آیا تھا؟ اب میرے کمرے میں مولانا امیر معاویہ اگر آئیں گے تو کیا لوگ کیا کچھ بات کریں گے کیا ان کے لیے، یا دھیان رکھیں گے کون جا رہا ہے؟ دھیان بھی نہیں ہوا کون آیا کون گیا، تو کہا ہمارے حضرت ہمارے تو نظر میں کوئی بھی نہیں گیا. تو فرمایا کہ میں جب باہر آیا تو حضرت جو چابی تھی نا وہ بستر کے نیچے رکھتے تھے، کہا میں جب آیا تو دیکھا چابی نیچے گری ہوئی ہے، دیکھا تو میرے کالے تھیلے میں امانت وغیرہ سب رکھی ہوئی ہے، زکات میرا ذاتی ہدیہ کوئی اڑا لے گیا اتنی دیر کے اندر، آستین کے سانپ. حضرت اللہ کے نام یاد آ جائے، تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ تھے مدینہ شریف، مولانا سعید احمد صاحب شاید نام تھا رحمۃ اللہ علیہ ان کا، اسی سعید کی تو تھا ہی، بیٹری لگی ہوئی تھی دل میں، پورے دنیا کا سفر کرتے تھے، حضرت سے بہت محبت، یہاں آتے تھے. ایک بار حضرت سے فرمایا کہ حضرت وہ جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چروائے کی داستان کے اشعار بنائے تو یاد دلانا، سنا دوں گا ان کو، فجر میں بلا لوں گا ساتھی کو، وہ آپ اپنی آواز میں سنائیں، اتنی بے تکلفی، اور میرے پاس ہے آواز میں حضرت کی، بہت پرانی کیسٹ ہے. ان کا جو خادم، ان کے پاس نیشنلٹی تھی سعودی عرب کی، ان کا خادم وضو کرانا، کھانا، بستر صفا، یہ جان نماز بچھانا، مسواک دینا، حضرت کو پولیس لے گئی، بیٹری دل میں لگی ہوئی، کیوں کا خادم نے پھنسوایا حضرت کو، یہ تبلیغ کا کام کرتا ہے، یہ آج ادھر گیا آج ادھر گیا، جب اس بہت سارے ثبوت جمع، کیونکہ نیشنلٹی تھی تو بات اوپر تک جاتی، آخر میں وہاں سے آرڈرس آئے کہ آپ کی نیشنلٹی کینسل، لیکن بڑے جو پتہ نہیں کون تھے بڑے بادشاہوں کے جو ہوتے ہیں شہزادے وغیرہ، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تبلیغ کا کام نہیں کریں گے. فرمایا میں ایسی نیشنلٹی پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے اللہ والے. اچھا، رات دن دعا کیا ہوتی تھی کہ یا اللہ مدینہ شریف میں موت آئے، احادیث پاک ہے، مدینہ شریف میں موت آئے. اب یہاں کام موت ہے مدینہ شریف میں، کیونکہ آنا جانا تو لگا تھا نا پھر ویزا پر، ہر وقت تو ساری دنیا اور دوسرے شہروں کا سفر ان ملکوں میں جا کر، مدینہ شریف میں انتقال ہوا. آئے عمرہ کرنے کے لیے 3 دن یا مجھے یاد نہیں کتنے دن، مدینہ شریف میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین بھی، صحابی کا نام یاد نہیں، اتنا تو یاد آ رہا ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جگہ ملی ماشاءاللہ، اور اس کا بھی برکت ہوتی ہے، قبر سے اصلاح نہیں ہو سکتی. فیوز اور برکات کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت وہاں سے کچھ کام بنے کا کیا بنے کا؟ کام تو اللہ بنائیں گے، وہاں سے آپ کو فیوز اور برکات مل سکتے ہیں، اصلاح نہیں ہوگی. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ آگ کے پاس بیٹھے ہیں، جب گئے تو ختم، تو اس وقت تک تو فیوز اور برکات ملیں گے، آپ کی توجہ وغیرہ ہوگی، یہ جب گئے تو بس اب جا کر اصلاح بھی تو کراؤ اپنی. یہ سوالات یہاں دیے تو پھر آپ نے پریشان کیا اتنے پرانے آدمی نے، پیچھے کیوں پڑ گئے آپ؟ مجھے پتا ہے نا، مجھے یاد ہے، یہ سب بید بھی ہے یہ پیچھے پڑ جانا. کل آپ نے بتایا 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، پرچا آگے کر دیا، سب معاف. پرانے آدمیوں سے پھر مشکل زیادہ ہوتی ہے، حضرت مجدد نے خود فرمایا، بے فکرے ہوتے ہیں وہ. نیا آدمی تو بات بھی نہیں کرتا، جس میں کل بات حضرت کے بیان میں فرما رہے تھے، اب تو بالکل ہی نہیں دینا ہے آپ نے. اب یہ جواب مل گیا آپ کو. یہ بھی اسی وقت پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے کہ اس وقت پوچھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک خاص بات جو ہے ذہن سے نکل گئی، یاد آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.